بسم الله الرحمن الرحیم. دو موضوع اس حدیث شریف کے متعلق باقی ہے. پہلا موضوع یہ ہے کہ یہاں جو روایت ہے اس روایت کے اندر یہ آیا کہ حین یبقا ثلث اللیل الآخر، کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے تب اللہ سبحانہ و تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں. جبکہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں یہ آیا کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالی سمائے دنیا پر نزول فرماتے ہیں. تو ترمذی شریف کی جو روایت ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے، یہاں جو روایت ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی ہے. یہاں کی روایت کے اندر ایک ثلث لیل کے اوپر نزول فرمانے کا تذکرہ ہے کہ رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تب باری تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ رات کا پہلا تہائی، اور یہاں ہے رات کا آخری تہائی. تو بظاہر دونوں روایتوں میں تعارض جیسا لگ رہا ہے. یہ روایت جو یہاں بخاری شریف میں ہے اس میں رات کا آخری تہائی، اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 455 اس کے اندر ہے رات کا اول تہائی. تو دونوں کے درمیان میں تعارض کی تطبیق سے پہلے ایک بات یہ سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو نزول فرماتے ہیں وہ نزول حسی نہیں ہوا کرتا. جیسے ہم لوگ اوپر والی منزل سے اتر کے نیچے آئے، مسجد سے اتر کر کے نیچے وضو خانے پر آئے، یہ نزول حسی ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نزول ہوتا ہے وہ نزول حسی نہیں ہوا کرتا کہ جو تعارض پیدا کرنے کا ذریعہ بنے. دوسری بات، یہاں نزول کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بندوں کی طرف متوجہ ہونا کہ رات کے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں، رات کے وقت اللہ کی رحمت عنایات بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور عنایات اور رحمتوں کا متوجہ ہونا تشکیق والی چیز ہے، یعنی اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے. جب رات شروع ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور عنایات بندوں کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوتی ہے، لیکن رات کے ابتدائی حصے میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف کم متوجہ ہوتی ہے. جب ثلث لیل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اس لیے ترمذی شریف کی روایت کے اندر جہاں رات کا ابتدائی ثلث مراد ہے، وہاں یہ مراد لیا جائے گا کہ رحمت متوجہ ہونا شروع ہو گئی اگرچہ وہ کم تھی. اور جب یہاں جو بخاری شریف کی روایت میں آیا ثلث اخیر، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ رات کا جب آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو بندوں کی طرف اللہ کی رحمت اور عنایات بہت زیادہ متوجہ ہونے لگتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایات بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اس کو تعبیر کیا گیا حدیث میں ینزل ربنا تبارک و تعالی سے. دوسرا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ ینزل اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا, تو بتلایا کہ یہ حسی نزول مراد نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے رحمتوں اور عنایات کا متوجہ ہونا. یہاں ایک مسئلہ ہے مستقلاً کہ اس طرح کے الفاظ کو متشابہات کے قبیل سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نزول فرمایا, اللہ تعالیٰ نے استیوا فرمایا, یہ الفاظ متشابہات کے قبیل سے ہیں. جیسے قرآن میں ہے ثم استوى على العرش, یہاں پر آیا ینزل ربنا تبارک و تعالی. اب یہ متشابہات کے سلسلے میں یہاں مختصر بات یہ سمجھو, سلف کا مذہب یہ ہے تنزیح مع التفویض تا فا واو یا ضاد, تنزیح مع التفویض کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر عیب سے پاک ماننا, یہ تنزیح ضروریات اور محتاجی سے پاک ماننا یہ تنزیح, اور تنزیح کے ساتھ تفویض. تنزیح مع التفویض کا مطلب یہ ہے کہ نص میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں اسی لیے ہم اس کو مانتے ہیں. قرآن اور حدیث نص میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں اسی لیے ہم ان الفاظ کو مانتے ہیں, لیکن اس کا معنی مفہوم اور کیفیت کو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا, حقیقی معنی کیا, حقیقی مفہوم کیا, اس کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے حوالے کر دیتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کی حقیقت کو دریافت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. تو اس طرح کے متشابہ الفاظ کے بارے میں سلف کا مسلک ہے تنزیح مع التفویض کہ اللہ کی ذات کو ہر عیب سے, ہر ضرورت سے, ہر مکان اور جسم سے پاک مانتے ہوئے اس کا حقیقی معنی مفہوم کیفیت اللہ کے حوالے کر دینے کی. نص میں آیا اس لیے ہم نے مان لیا. نمبر دو, خلف کا مسلک, متاخرین کا مسلک تنزیح مع التاویل ہے. تنزیح مع التاویل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان معنی اور مطلب بیان کیا جاوے. جن نصوص میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں ثم استوى على العرش ينزل ربنا تبارک و تعالی, وہاں تنزیح مع التاویل یعنی اللہ کی ذات کو ہر عیب سے, ہر ضرورت, جسم, جگہ, مکان سے پاک مانتے ہوئے تاویل کی جائے. تاویل کا مطلب اللہ کے شایان شان معنی بیان کیا جاوے. جیسے استوى على العرش کا معنی کیا بیان کریں گے کہ جس طرح دنیا کے اندر کوئی بادشاہ اپنے تخت پر متمکن ہوتا ہے تو پورے ملک کے اندر اس کا قانون چلے گا, وہ جس طرح چاہے حکم نافذ کرے گا. استوى على العرش کا معنی اللہ تعالیٰ کا تصرف, اللہ کے قانون اور حکم کا جاری اور نافذ ہونا, اللہ کی حکومت اور اللہ کے مخلوقات کے اندر یہ شاعن شان مانا ہوا کہ بھئی ایک بادشاہ دنیا میں پہلے تخت پر نہیں تھا, پھر تخت پہ آ کے بیٹھ گیا, ہویا کہ اب اس کی مملکت میں اس کا حکم چلے گا. استوا علی العرش کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کی جمیع مخلوقات کے اوپر جاری اور نافذ ہوتا ہے. اور ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کا مطلب اللہ کی رحمتیں, اللہ کی عنایتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ ہو گیا تنزیح مع التاویل والا معنی. اور یہ معنی اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ کمزور ذہن والوں کو تسلی ہو جاوے. جن کا ذہن کمزور ہوتا ہے ان کو کوئی نہ کوئی معنی چاہیے, کوئی نہ کوئی مطلب چاہیے, تو ان کمزور ذہن والوں کی تسلی کے لیے یہ سلف خلف نے یہ طریقہ اپنایا کہ تنزیح مع التاویل والا طریقہ انہوں نے اپنایا. اسی لیے علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی صفت کے مسائل عقل کے ادراک سے ماورا ہے. صفات الہیہ کے مسائل عقل کے ادراک سے ماورا, یعنی انسان کی عقل اس کا ادراک کر سکتی نہیں ہے. جی کوئی آدمی شروع رات کے اندر سو جاوے اور اخیری رات کے اندر جاگ کر کے تہجد پڑھے, یہ عمدہ اور بہترین طریقہ ہے. ایسے ابتدائی رات میں بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں, جیسے کہ آپ حضرات رات کو دیر تک محنت کرتے ہیں تو تکرار مطالعے سے فارغ ہو کر دو چار رکعت تہجد پڑھ کے آپ سو جائیے. طلبہ عزیز کے لیے یہ طریقہ ہے. باقی عمدہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں سو جاؤ اور اخیری رات کے اندر تہجد پڑھو. جی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ تعلیقاً نقل کیا اور نہایت اختصار کے ساتھ نقل کیا. پورا تفصیلی واقعہ آگے دوسری جگہ پر ہے, اس کا خلاصہ سنیے. ہجرت کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار میں مواخات کراتے تھے, تو حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرا دی, ایمانی اخوت ایمانی بھائی چارہ قائم کروا دیا. ایک دن حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت ابو درداء کی ملاقات کے لیے پہنچے, تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی ایک دم سادی سمپل, یعنی ذرہ برابر بھی ٹھیک ٹھاک کپڑے نہیں, ٹھیک ٹھاک حیت نہیں, ٹھیک ٹھاک حالت نہیں, ایک دم سادہ سمپل, گھر کے اندر کام کاج کرنے کی جو حیعت ہوتی ہے اس انداز میں تھی حضرت ابو درداء کی زوجہ محترمہ. یعنی آپ شوہر کے ساتھ گھر میں رہتے ہو تو شوہر کے لیے جس طریقے سے تیار رہنا چاہیے ایسی کوئی چیز جو ہے وہ زوجہ محترمہ میں دیکھنے میں نہیں آئی. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ عورت ہے کہ کوئی کام والی ہے گھر کے اندر, عورت کو عورت جیسی رہنا چاہیے, یہ کیا ایک دم جو ہے سادہ سمپل رہتی ہے یہ. تو حضرت سلمان نے کیا ہی ڈالا حضرت ابو دردا کی بیوی کو, یہ کیا تم نے حال بنا رکھا ہے. گویا وہ تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ شوہر کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہو تو ذرا اچھی طرح رہو کہ شوہر کا دل تمہارے اوپر لگا ہوا رہے, شوہر کا دھیان تمہارے اوپر رہے, شوہر کی توجہ تمہاری طرف رہے, اس طرح رہو. تو حضرت ابو دردا کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو دردا کو دنیا کی کسی چیز کی حاجت اور رغبت نہیں ہے, وہ تو زاہد انید دنیا آدمی ہے, پھر میں کیا تیار ہو کے رہوں. تمہارے بھائی حضرت اس میں سب آ گیا, اتنے جواب میں بیوی کے جواب میں سب آ گیا کہ وہ زاہد انید دنیا ہے, ان کو دنیا کی کسی چیز میں حاجت اور رغبت نہیں ہے, تو پھر میں کیوں تیار ہو کے رہوں. اتنے میں حضرت ابو دردا آ گئے گھر کے اندر, تو بیوی نے کھانا تیار کر کے پیش کیا, لیجئے تناول فرمائیے. تو حضرت ابو دردا نے کہا کہ تو کھا لے, میرا تو روزہ ہے, تو کھا میرا روزہ ہے. تو حضرت سلمان تو ضد پہ آ گئے, ابو دردا تم جب تک نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا, کھانا اچ پڑے گا. حضرت سلمان ضد پہ آ گئے, تو اب ان کو کھانا پڑا, نفل روزہ توڑنا پڑا, نفل روزہ رکھ رکھا تھا. تو حضرت ابو دردا نے چونکہ مواخات تھی حضرت سلمان کے ساتھ, اسی لیے کھانا کھا لیا, روزہ توڑ ڈالا. رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر تہجد کے لیے کھڑے ہونے گئے, تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سو جاؤ, کہاں چلے تہجد پر, سو یہ چلے گا, سلا دیا. کچھ دیر سوئے رہے حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ, پھر آنکھ کھلی تو اٹھے اور تہجد پڑھنے جانے لگے. تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ, کہاں چلے ابھی سے, پھر سلا دیا ان کو. کافی رات جب سونے میں گزر گئی اور رات کا آخری حصہ جب آیا, تب حضرت سلمان نے کہا ابو دردا چلو اب کھڑے ہو, اب تہجد پڑھو. بھیا رات کا ایک کافی حصہ حضرت ابو دردا کو سلایا اور کہا اب تہجد, پھر دونوں نے تہجد پڑھی, حضرت سلمان نے بھی اور حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی دونوں نے تہجد پڑھی. اور اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت کی, ان لربک علیک حقا, اللہ کے بھی حقوق ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, لیکن ولنفسک علیک حقا, نفس کا بھی تو حق ہوا کرتا ہے کہ نفس کو آرام ملے, رات رات تم نہ جاگو, سو بھی اور تہجد بھی پڑھو, دن دن نفل روزے نہ رکھو, کھاؤ بھی, یہ تمہارے نفس کا بھی حق بنتا ہے. ولی اہلی کا علیہ کا حق کن, گھر والوں کا بھی حق ہے, پوری رات تہجد میں گزارو گے تو بیوی بیچاری کیا کرے گی, اسی لیے سو اور بیوی کا بھی حق ادا کرو. فاتی کلزی حق کن حق کا, ہر حقدار کا حق ادا کرو, اللہ کی عبادت کا بھی, نفس کا بھی, زوجہ کا بھی, سب کے حقوق ادا کرو. اب حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری نصیحتیں سن تو لی, حضرت سلمان نے جیسا کرایا ایسا کیا تو صحیح, لیکن ان کے اوپر بہت گرا گزرا کہ سلمان آئے نے میری عبادت میں ڈسٹرب کر ڈالا, مجھے تہجد رات بھر پڑھنے نہیں دی, نفل روزہ بھی توڑوایا. تو انہوں نے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, نے پوری بات حضور کو سنائی. حضرت ابو دردا نے سنائی کہ حضور جو ہے میری طرف داری میں کوئی بات فرماوے, شاید یہ منشا رہا ہوگا. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردا کی پوری بات سن کے کیا فرمایا, سلمان نے جو کہا وہ سچ کہا, سلمان نے جو کہا کیا سچ کہا. یعنی کہ ابو دردا رات میں سو, بدن کا حق ادا کرو, بیوی کا بھی حق ادا کرو, تہجد بھی پڑھو. اب دیکھیے اس میں حضرت سلمان نے کیا ترتیب اپنائی تھی, رات کا ابتدائی اکثر حصہ حضرت ابو دردا کو سلایا اور رکھی رات میں اٹھ کر کے کہا کہ اب تہجد پڑھو. یہ ہے ترجمۃ الباب کا اس بات. چلو
كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟ قالت كان ينام وله ولكم واقره فيصلي ثم يرجو إلى فراشه, فإذا أدخل المؤذن وتوب فإذا كان فيه حاجة يغتسل إلا توضأ وخرج.
شمائل میں جہاں پر مرغی کے گوشت کا تذکرہ ہے, وہاں خصائل میں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے انسان کی آواز کھلتی ہے مرغی کے گوشت سے, لیکن وہ دیسی مرغی کے بارے میں اتنا جلدی اثر کرتی ہو تو ابھی دیکھنے کو ملا. تو حضرت اسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ تو کہا حضور رات کے ابتدائی حصے میں آرام فرماتے تھے, رات کے آخری حصے میں تہجد پڑھتے تھے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے رب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے, پھر آ کر کے بستر پر آرام فرماتے تھے, پھر جب مؤذن اذان دیتا تو ایک دم مستعد ہو کر کے چلے جاتے تھے, اٹھ جاتے تھے, یعنی سنتیں پڑھنے کے واسطے. فَإِن كَانَتْ بِهِ حَاجَتٌ, اگر جمع کا تقاضا ہوتا تو وہ پورا فرماتے, پھر غسل فرماتے اور فجر پڑھنے تشریف لے جاتے. دیکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمع کا معمول تہجد کے بعد کا تھا, ابتدائی رات میں آرام فرمایا, پھر تہجد ادا فرمائی, اس کے بعد آپ جمع فرماتے تھے. یہ سری روایت ہے بخاری شریف کی. اور پھر غسل کر کے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. حکیموں نے اس موضوع پر باقاعدہ بحثیں لکھی ہے کہ رات کے آخری حصے کا جمع بے انتہا مفید ہے, اس لیے کہ ابتدائی رات کے اندر ابھی کھانا ہضم ہو کے نیچے اترا نہیں ہوتا ہے, اور اس حال کے اندر جمع کرنے سے پیٹ کے اندر امراض پیدا ہونے کے امکانات ہیں. کھایا, ایک آدھ گھنٹہ گزرا نہیں کہ پھر آدمی جمع کرے تو اس سے کھانے پیٹ میں تکلیف ہونے کا خطرہ ہے. اب شروع رات میں کھایا تھا اور پوری رات گزر گئے تو کھانا ہضم ہو کے نیچے اتر گیا اور آدمی کو قوت بھی مکمل مل گئی اس کھائے ہوئے کھانے کی, چونکہ ہضم ہو گیا تو وہ قوت بھی آدمی کو مل گئی, لہذا آخری رات کے جمع کی وجہ سے وہ بھرے پیٹ پر جمع کرنے سے جو پیٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ آدمی جب نیند سے اچھی طرح فارغ ہو جاتا ہے تو طبیعت میں نشاط کامل ہوتا ہے, اور کامل نشاط کے وقت کا جمع زیادہ مفید ہے, اس کے اندر آدمی کو زیادہ سکون ملتا ہے, زیادہ راحت ملتی ہے. اب ابتدائی رات میں کیا ہوتا ہے, پورے دن بھر کی تھکن, ایسے بھی نیند کا تقاضا آنے ہونے لگتا ہے, لہذا جمع کے اندر وہ نشاط نہیں رہتا جو رات کے آخری حصے کے اندر ہوا کرتا ہے. اور حکما نے اس پر لکھا ہے حکیموں نے کہ رات کے آخری حصے کے جمع کے اندر استقرار حمل کے بھی زیادہ تر توقعات رہتی ہیں کہ اس سے استقرار حمل بھی آسانی سے ہو جاتا ہے. بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز مبارک بھی ہے کہ آپ رات کو ابتدائی حصے میں آرام فرماتے اور تہجد کے بعد آپ جمع فرماتے تھے, اسی لیے رات کے آخری حصے کا جمع زیادہ مفید ہے, زیادہ فائدہ مند ہے, اور اس کے اندر آدمی کو نشاط اور چستی بھی زیادہ رہتی ہے اور جو ہے ایک اچھا فائدہ بھی رہتا ہے. وَإِلَّا تَوَدَّعَ, اور اگر جمع نہ فرمایا ہوتا تو غسل کا تقاضا نہیں, تو صرف وضو کر کے نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. جی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں قیام فرمانا رمضان میں اور غیر رمضان میں, بس امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو یہ وغیرہ ہی لکھا ہے نا, اتنا لفظ سنتے ہی آٹھ رکعت والوں کی ماں مرتی ہے. جو لوگ آٹھ رکعت تراوی کے قائل ہیں ان کی ماں مرتی ہے. وغیرہ کا لفظ ان کے لیے بڑا زبردست باری لفظ ہے, اس لیے کہ وہ اس حدیث کو کھینچ تان کے رمضان میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ ہی بڑھا دیا. کیا مطلب نکلا؟ کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں قیام فرمانا, گویا اس ترجمت الباب سے وہ تہجد ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ تہجد کی نماز رمضان میں بھی پڑھو غیر رمضان میں بھی پڑھو. رہی تراوی, اس کی خصوصیت ہے رمضان کے ساتھ, وہ غیر رمضان میں نہیں ہے, وہ خاص ہے رمضان کے ساتھ. اب چند اہم باتیں پہلے سمجھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تراویح کی رکعتوں کی تعداد آج کی طرح متعین نہیں تھی, جسے آج متعین ہے 20 رکعت تراویح. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس کی تعداد آج کی طرح متعین نہیں تھی. نمبر دو, اس کو اہتمام کے ساتھ اعلان کے ساتھ باجماعت پڑھا نہیں جاتا تھا. تیسری بات, ترغیب دی جاتی تھی کہ پڑھو, اس سے گناہ معاف ہو جاتے تھے, معاف ہو جاتے ہیں. اسی لیے صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر تہجد کی نماز پڑھتے تھے, اور با جماعت کتنا ہوا وہ پیچھے روایت گزر گئی تفصیل کے ساتھ, وہاں آپ کو پوری بات بتائی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے اہتمام کے ساتھ آج کی طرح تراوی کا کوئی نظم نہیں تھا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا, اس میں بھی یہی طریقہ رہا کہ صحابہ اپنے اپنے طور پر تراوی کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 6 سال وہ تو بڑے آزمائش کے رہے, چونکہ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور طاقت رومان امپائر اور فارس امپائر دونوں کے ساتھ زوردار جنگ میں وقت گزرا 6 سال ابتدائی. اللہ نے جب یہ دونوں سپر پاور حکومتوں کو توڑا تو بعد والے 6 سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے बड़े अजीम कारनामे अंजाम दिए। चूंकि पहले 6 सालों में जंगे रही, फिर सुकून हुआ, तो मुल्क व मिल्लत और तंजीम के मुताल्लिक बड़े अहम कारनामे हजरत उमर ने अंजाम दिए। उनमें एक अहम तरीन कारनामा 20 रकात तरावी का भी था। आपने बाकायदा तरावी का निजाम बनाया। मुत्ता इमाम मालिक में ये रिवायत मौजूद है कि इब्तिदा में हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हो को 20 रकात की तादाद की इत्तिला नहीं थी, इसीलिए हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला उन्होंने शुरू में 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया, 8 तरावी और 3 रकात वितर। लेकिन तवील पढ़ी जाती थी, तवील वो 8 रकात इतनी लंबी पड़ी जाती थी कि लोग फजर से पहले पहले फारिग होते थे, सुबह सादिक से पहले पहले, यानी 8 रकात इतनी मुफस्सल पड़ी जाती थी कि लोग जो है फजर से पहले पहले फारिग होते थे, इतनी लंबी पड़ी जाती थी। तो ये 8 रकात तरावी हुई, 3 रकात वितर हुई। हजरत उमर ने जब शुरुआत कराई तब ये तरतीब थी। फिर लोग ये समझते थे कि भाई यही तहज्जुद है, इसीलिए तहज्जुद का वक्त यानी सुबह सादिक तक उसको पढ़ते रहते थे। फिर लोगों ने बतलाया कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2, 3 या 4 रकात जो तरावी पढ़ाई थी उसकी तादाद 20 रकात थी। ये लोगों ने हजरत उमर को बतलाया, तो फिर हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला उन्होंने 20 रकात का आगाज करवाया। और ये हदीस इमाम बेहकी ने नकल की है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा से, बेहकी जिल्द दौम हदीस नंबर सफा नंबर 496, उस पर यह हदीस मौजूद है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमदान के महीने में 20 रकात नमाजें बगैर जमात के और वितर अदा फरमाई। ये इमाम बेहकी ने नकल किया है। नंबर 2, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिसाला है, अत्तलखीसुल हबीर फी तखरीजी अहादीसिर राफ़ईल कबीर, अत्तलखीसुल हबीर फी तखरीजी अहादीसिर राफ़ईल कबीर, उसमें सफ़ा 119 जिल्द नंबर 1 में ये रिवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमदान में 2 दिन जो बाजमात नमाज पढ़ाई थी उसकी रकात 20 हुआ करती थी। बुखारी में 4 दिन आया, वहाँ 2 दिन है। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि ये हदीस की सनद बिल्कुल सही है, उस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है। तो देखो, हजरत उमर ने जब तरावी शुरू कराई तो पहले 8 शुरू कराई थी और साथ में 3 वितर, और उसको तहज्जुद के दर्जे में समझकर बहुत लंबी पड़ी जाती थी, फजर हो जाए वहां तक। अब जब हजरत उमर को ये इत्तिला दी गई तो हजरत उमर ने निजाम पूरा बदल डाला और इरशाद फरमाया कि 20 रकात तरावी पढ़ाओ, मुख्तसर पढ़ाओ, शुरू रात में पढ़ाओ। कितनी तब्दीली की कि अब 8 ने या 20, फजर तक लंबी नहीं मुख्तसर, और शुरू रात ही में पढ़ा दो ताकि लोगों को सोने का मौका मिले, कि इब्तिदाई रात में पढ़ लेवे, लोग सो जावे, सोकर उठने के बाद तहज्जुद पढ़े, सेहरी खावे। ये निजाम हजरत उमर रदी अल्लाह ताला उन्होंने بنوایا. اور دونوں امام حضرت تمیم داری حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا ابتدائی رات میں ان کو 20 رکعت پڑھا دو, مختصر پڑھا دو تاکہ گھر جا کے سو جائے, اور پھر صبح اٹھ کے تہجد پڑھے, سحری کھائے. اس طریقے سے نیا نظام شروع ہوا. اب جو نیا نظام شروع ہوا تو ایک مرتبہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیا نظام دیکھنے آئے, کیسے چل رہا ہے, واہ واہ مسجد چھلو چھل ہے, لبو لب ہے, دونوں امام لوگوں کو 20 رکعت تراوی پڑھا رہے ہیں. حضرت عمر بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے کہ مارے خوشی کے فرمایا نعم البدعت ہاذہ, نیا کام شروع جو ہوا یہ بہت اچھا شروع ہوا. لفظ بدعت یہاں عرفی معنی میں نہیں ہے, لغوی معنی میں ہے. دلیل لفظ نعم فعل مدہ, یہ دلیل ہے. اس لیے کہ بدعت جو بدعت سیئہ ہے اس کے ساتھ تھوڑا نعمہ کا لفظ آ سکتا ہے, تو یہاں بدعت لغوی معنی کے اندر کہ ایک نیا کام شروع ہوا, بڑا اچھا شروع ہوا, تو لفظ نعم کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نے یہاں لغوی معنی مراد لیا کہ ایک کام شروع ہوا لیکن بڑا اچھا شروع ہو گیا. اور اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا اجماع بھی دلیل ہے, اجماع صحابہ, پورا مجمع موجود, کسی نے نکیر نہیں کی. حالانکہ نکیر کا تو حق اتنا پاورفل تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چادر والا واقعہ, نئی چادر پہن کے خطبہ دینے کے لیے آئے تو ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کے کہا عمر خطبہ بعد میں, پہلے چادر کا حساب دو, یہ نئی چادر آپ کے پاس دو دو آئی کہاں سے. تو وہاں ایک چادر کے لیے لوگ سوال کرے تو 20 رکعت اگر کوئی غلط بدعت ہوتی تو وہ سارے لوگ خاموش تھوڑے ہی رہتے. جی اس کو بہت زور میں پڑھنے کا ولا فی غیرہ والا لفظ. جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کیا ابو سلمہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی تھی. دیکھو ساحل نے رمضان کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عائشہ نے جامع جواب دیا, کیا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 11 रकात से ज्यादा नहीं करते थे, मालूम हुआ कि ये तहज्जुद की नमाज है, क्योंकि गहरे रमजान में भी हुजूर ने पढ़ी। युसल्ली अरबान, 4 रकात नमाज हुजूर एक सलाम से पढ़ते थे। इस टुकड़े को भी याद रखना, आगे के इख्तिलाफी मसले में ये टुकड़ा काम आएगा कि 4 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सलाम से पढ़ते थे। फला तसअल, वो नमाज का हुस्न और तूल के बारे में आप पूछो ही मत। क्या मतलब इस जुमले का? यानी तहज्जुद की 4-4 रकातें इतनी शानदार हुआ करती थी कि उसकी कैफियत को हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इतनी शानदार और इतनी लंबी होती थी 4 रकात तहज्जुद कि अल्फाज में हम उसकी ताबीर नहीं कर सकते। बस वो तो देखने और जो है महसूस करने से ताल्लुक रखने वाली चीज है। ये तारीफ में मुबालगा होगा, कोई पूछे ना कि आपने कैसा खाना आज खाया, बस उसके वो तो पूछो ही मत कितना शानदार था। वो तो आप खाते तो आपको पता चल जाए, अल्फाज में मैं उसकी ताबीर बयान नहीं कर सकता। इस तरीके से गोया कि बहुत ही उम्दा होती थी और बहुत उम्दा हुजूर की वो 4 रकात होती थी। ثم يصلي اربعن, फिर और 4 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। क्या मतलब हुआ? 4 रकात के बाद कदरे आराम फरमाते थे। पहले 4 पढ़ी, थोड़ा आराम किया, फिर दूसरी 4 पढ़ी ताकि निशात पैदा हो जाए। फला तसअल अन हुस्निहिन्न वतूलिहिन्न, वो कितनी शानदार होती थी उसके बारे में आप जो है न पूछिए। ثم يصلي سلاسن, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात नमाज पढ़ते थे। अब देखिए, तहज्जुद पढ़ने के बाद हुजूर ने 3 रकात वितर पढ़ी, मालूम हुआ कि बीच में थोड़ा आराम भी फरमाया हुजूर ने। 8 रकात तहज्जुद के बाद आराम भी फरमाया, फिर वितर पढ़ी। इसीलिए तो हजरत आयशा ने पूछा, फकुलतु या रसूल अल्लाह अतना मुकबल अंतू तीरा, हुजूर आप वितर से पहले सो जाते हैं, आप वितर पढ़ने से पहले सो जाते हैं। तो असल हजरत आयशा को ये सवाल हुआ कि हुजूर आप सोकर उठने के बाद वुजू नहीं करते हैं और वितर सीधे पढ़ लेते हैं। पहली 4 तहज्जुद पढ़ी कदरे आराम, फिर 4 तहज्जुद पढ़ी कदरे आराम, फिर वितर। तो हजरत आयशा का सवाल ये था कि आप आराम करके सीधे वितर पढ़ते, वुजू नहीं फरमाते आप? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इन ऐनयत नामानी वला या नामु कल्बी, कि मेरी दोनों आंखें सो जाती है लेकिन मेरा दिल सोता नहीं है। देखिए, हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद नाकिज़े वुजू नहीं है, वो मुतयक्किस सोते हैं। मुतयक्किस यानी उनका दिल बेदार होता है, इस हाल में वो सोते हैं। इसीलिए अगर उनका वुजू टूटे तो उनको पता चल जाता है, वुजू अगर उनका टूट जावे तो नबियों को पता चल जाता है। तो वो लोग मुतयक्किस सोते हैं। इस पर एक मसला समझो, मुतयक्किस सोने के ऊपर, अंबिया की जो नींद है वो नाकिज़े वुजू नहीं, चूंकि इनका दिल सोता नहीं है, वो चौकन्ना सोते हैं। अगर कोई नाकिज़े वुजू चीज पेश आएगी तो उनको पता चल जाएगा। अगर उम्मती लोग भी चौकन्ना सोवे तो उनकी नींद भी नाकिज़े वुजू नहीं है। सुन लो अच्छी तरह, आम उम्मती भी अगर चौकन्ना सोएंगे तो उनकी नींद नाकिज़े वुजू नहीं है, गाफिल सोएंगे तो नींद नाकिज़े वुजू है। अच्छी तरह उसूल समझो। अंबिया की नींद नाकी से वजू नहीं, क्यों? उनका दिल सोता नहीं है, वो चौकन्ना सोते हैं। और चौकन्ना सोते हैं इसीलिए उनको अगर नाकी से वजू कोई चीज पेश आएगी तो पता चल जाएगा। उम्मतियों के लिए भी ऐसा मसला है कि अगर वो चौकन्ना सोए तो उनकी नींद नाकी से वजू नहीं है, और गफलत में सोए तो उनकी नींद नाकी से वजू है। अब चौकन्ना नींद किसको कहते हैं? नंबर एक, आपने कुतुब फिकह में पढ़ा, खड़े खड़े सोना, आपने पढ़ा है मसला ये, खड़े खड़े कोई आदमी सो जावे तो वजू नहीं टूटता, क्योंकि वो नींद गफलत की नहीं, वो चौकन्ना नींद है। नंबर दो, रुको और सजदे की हैयत पर सोना, ये भी चौकन्ना नींद है, नाकी से वजू नहीं है। और पता नहीं, यहाँ तो मुझे तजर्बा नहीं है, हमारे पढ़ने के ज़माने में एक तालिब इल्म था, हम फारसी अव्वल में थे, वो फारसी दौम में था, तो उस्ताद उसको बाहर कान पकड़वाते थे, उस हाल में भी वो सो जाता था, इतना माहिर था वो नींद निकालने में। यानी गुलिस्तान याद ना हो फारसी दौम में, तो हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब इतालवी नवर अल्लाह उमर कदो एक उस्ताद थे हमारे यहाँ, वो उसको बाहर कान पकड़वाते थे, वो सो जाता था उस साल में भी, और दड़ाम से गिरता था वो नींद में। आपने खड़े खड़े सोने वाले तो देखे होंगे, हो सकता है आपको भी ये महारत हासिल हो। और रुकू और सजदे में सोने वाले तो माशाल्लाह कमी नहीं है, इम्तिहान के जमाने में देख लो, रात को देर तक पढ़ते हैं, सजदे में सो जाते हैं, इमाम सलाम फिर आता है तो उठाना पड़ता है, उठ सलाम फिर गया। बकसरत ऐसे वाकयात इम्तिहान के जमाने में, यहाँ का हाल अभी मालूम नहीं है, वहां देखा है खूब, कई मरतब बाजू वाले तलबा को उठाया सलाम फिरा कर गए, वो रात भर पढ़ते हैं तो फिर सीधे में सो ही जाते, अब सलाम फिरा के उनको उठाने का था, वो बैठ के अखीरी कायदा करके सलाम फिरा दे। इसी तरीके से मकाद जमीन पर जमा करके सोना, मकाद जमीन पर जमा करके सोना, ये सब नींद चौकन्ना नींद है और उससे वजू टूटता नहीं है। गफलत वाली नींद में वजू टूट जाता है, जैसे कि कोई आदमी टेक लगा कर सोए, करवट पर सो जावे, ये नींद नाकी से वजू है। तो जो चीज हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए है, उम्मत के हक के अंदर भी अगर चौकन्ना वो सोएगा तो वो नींद नाकी से वजू नहीं है। तो हजरात अंबिया की हर नींद चौकन्ना होती है, और हमारी नींद में फर्क करना पड़ता है, कौन सी चौकन्ना है और कौन सी गफलत वाली, एक दूसरा मसला समझो। बाज लोगों ने यहाँ एक सवाल उठाया है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की आंख सोती है, दिल नहीं सोता, तो लैलतुत तारीस वाला वाकिया क्यों पेश आया कि वहां फजर की नमाज कजा हो गए गज़वे बनुल मुस्तलक से वापसी के अंदर, वहां क्यों जो है हुजूर की नमाज कजा हुई? तो जवाब समझो उसका, बेदार होने वहां नींद का ताल्लुक हो गया आंख से, आंख लग गई थी, दिल तो बेदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस मौके पर मामला क्या हुआ? आंख लगी रह गई, दिल तो बेदार था, और सुबह सादिक हुई नहीं हुई, उजाला हुआ नहीं हुआ, उसका ताल्लुक आंख से है, दिल से नहीं है। उसका ताल्लुक किसे है? आंख से, दिल से नहीं है। यानी आंख खुली होगी तो देखेंगे कि हाँ उजाला हो गया, सुबह सादिक हो गए, इसीलिए वहां ये मामला पेश आया था। इसीलिए उस वाकिये से इस रिवायत के ऊपर कोई इस्तिदला इश्काल नहीं हो सकता। जी देखो, ये कबीरा का लफ्ज है ना, जब बाबे समीह से आता है तो बड़ी उम्र के माने में, और जम्मे के साथ कबूर पढ़ो तो बड़े मर्तबे के माने में। तो यहाँ चूंकि हुजूर का बड़ा मर्तबा तो पहले से साबित ही है, इसलिए यहाँ बड़ी उम्र का माना करना है, इसलिए कबीर से एराब पढ़ेंगे। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज के अंदर कभी बैठ कर के नमाज पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए नहीं देखा। तहज्जुद का मामूल खड़े होके था, लेकिन जब उम्र बड़ी हो गई, जिंदगी के आखिरी कुछ अय्याम, बुढ़ापा आ गया, तबीयत मुबारक जरा भारी हो गई, खरा अजालिसन, तो तवील की रात हुजूर बैठ के करते थे। फैजा बकिया अलैही मिनस सूरती, सूरत खत्म होने में 30 या 40 आयत बाकी होती तो फिर खड़े होकर के उसको पढ़ते थे। यानी मसलन सूरे बकरा पढ़नी होती तो शुरू से हुजूर जो है बैठ करके उसको तिलावत करते रहते, आखिर में 30-40 आयत बाकी रह गई तो खड़े हुए और सूरत पूरी फरमा ली। और यही मसला है कि बीमार माजूर जिस कदर खड़ा हो सके इस कदर खड़ा रहे, जिस कदर बैठे इस कदर बैठ जावे। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात मुबारक के एक साल पहले का ये तर्ज अमल है कि तहज्जुद में तवील किरात तो हुजूर उस जमाने में भी करते ही थे, बस तरतीब बदल ली कि काफी हिस्सा बैठकर और आखिर के अंदर खड़े होकर के पूरी करके फिर रुकू फरमाते थे।